السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، إرشاد باري تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سید عبداللہ بن عباس اور انا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے تعلق سے: حسبنا اللہ ونعم الوکیل، قالها ابراہیم علیہ السلام حين القی فی النار، وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه حين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. رواه مسلم. آج خطبے کا موضوع ہے، جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائیں تو کیا کریں؟ مشکل حالات میں، تنگ زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ حالات جب بگڑ جائیں تو مومن ان مشکل حالات میں اور بگڑتے ہوئے حالات میں کیا کرتا ہے؟ اس کے ایمان کا کیا تقاضا ہے؟ پچھلے کئی خطبوں میں ہم نے یہ بات کی ہے کہ حالات کی تنگی کے اسباب کیا ہے، مشکلات کے اسباب کیا ہے، اور یہ معلوم ہوا کہ سب سے بڑا سبب ہم لوگ خود ہیں، ہمارے اعمال ہیں. اللہ تعالیٰ غفور و رحیم ہے، کریم ہے، رحمان و رحیم ہے، لیکن ہم نالائق ہیں، ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، نافرمانیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، مشکلات سے آزماتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور راہ راست پر واپس آ جائیں. آج کی نشست میں ہم علاج کی بات کرتے ہیں. ایک بہترین نسخہ ہے، جب مشکلات ہر طرف سے گھیر لیں اور زندگی تنگ ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک سوال ہے جو ہر زمانے میں کیا جاتا، خصوصی طور پر آج کل کے زمانے میں، جب سے ٹیکس لگے ہیں اور مہنگائی تھوڑی سی بڑھی ہے، کافی لوگ پریشان ہو گئے ہیں، بے زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا ہو گیا ہے، ہم کیسے رہیں گے، بچوں کی تعلیم کا کیا ہوگا، روزگار کا کیا ہوگا، ہماری جاب کا کیا ہوگا، کیونکہ کافی ایسی اسٹیبلشمنٹ اور کمپنیاں ہیں جو اپنے پروفٹ برقرار رکھنے کے لیے کئی لوگوں کو فائر کر دیا کام سے، کئی لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں اور کئی لوگ انتظار میں ہیں، خطرے میں کہ کبھی بھی ان کو نوٹس آ سکتا ہے. بیماریاں بڑھتی جا رہی ہیں، روزانہ کوئی نہ کوئی یا کسی نہ کسی بیماری کے بریکنگ نیوز ہم سنتے ہیں. رزق کی قلت ہے، بیماریوں کا بڑھنا ہے، صحت میں خلل ہے، اور بہت ساری اور چیزوں نے پریشان کر رکھا ہے. یاد رکھیں ہم جب رزق کی بات کرتے ہیں زیادہ تر ہم نے رزق نے پریشان کیا ہوا ہے. ہم جب مشکلات اور تنگ زندگی کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 90% لوگوں کا معاملہ صرف اس رزق کے تعلق سے گھومتا رہتا ہے. زندگی تنگ ہے, رزق تنگ ہے, ہمارا زندگی تنگ ہو گئی ساری. ہماری زندگی سے جو رزق کا تعلق ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے. اگر ہم اس حقیقت کو جان لیں تو رزق کا معاملہ آسان ہو جاتا ہے. انسان اور جانور کی زندگی میں ایک فرق ہے. عجب بات ہے کہ کئی ایسے انسان ہیں جو اس فرق کو جانتے نہیں. جانور بھی زندہ ہے تو ہم بھی زندہ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں پہلے یہ فرق کیا ہے اور زندگی کا رزق سے جو تعلق ہے وہ کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے جسے ہم نے سمجھنا لازمی ہے تاکہ ہم جو روزانہ یا آئے دن ہمارا رونا ختم نہیں ہوتا کہ دنیا تنگ ہے تو رزق تنگ ہے, دنیا تنگ ہو گئی ساری. پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں کہ جب مشکلات گھیر لیں اور زندگی تنگ ہوئی تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کا نسخہ بھی ہے. پہلے مسئلے کے لیے ارشاد بار تعالیٰ ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. زندگی نہیں, زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم سب زندگی رزق کی بات کر رہے ہیں نا, ان آیات میں زندگی نہیں, زندگی کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے کہ زندگی کا مقصد اگر یہ ہے تو پھر اگلا معاملہ جو ہے آسان ہو جاتا ہے, کیونکہ زندہ ہے تو زندگی رزق کی ضرورت ہے. ہر زندہ چیز کے لیے, زندہ رہنے کے لیے رزق کی ضرورت ہے. تو ان آیات میں زندگی کا مقصد کیا ہے, جو یہ جان لیتا ہے اور اپنی زندگی اسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیتا ہے تو اس کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ, جن اور انس جانور نہیں, جانور مکلف نہیں ہے, بات جن و انس کی ہو رہی ہے, دونوں مکلف ہیں. شریعت کی تکلیف سر پہ رکھ دی گئی ہے, کندھوں پہ رکھ دی گئی ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, نہیں پیدا کیا ہے جن اور انس کو مگر میری عبادت کے لیے. إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, صرف اور صرف عبادت کے لیے. توحید عبادت, یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے. ہم اسی مقصد کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. خلق ہے جن و انس کا توحید عبادت کے لیے. اگر توحید عبادت زندگی میں نہیں ہے تو پھر زندگی کا کوئی ہی فائدہ نہیں ہے, بیکار زندگی ہے. جس نے اس مقصد کو سمجھ لیا ہے, اب آگے کا مسئلہ جو ہے, رزق کا مسئلہ جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے. ما اريد منهم من رزق, میں ان سے رزق نہیں چاہتا ہوں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. ان سے کیا چاہتا ہوں؟ توحید عبادت. نہ تو ان سے رزق چاہتا ہوں اور نہ ہی طعام چاہتا ہوں, کیونکہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے, وہ کسی کا محتاج نہیں. سارے کے سارے کائنات اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں, تو پھر رزق کہاں سے ملے گا ہمیں؟ کیا کریں گے ہم؟ ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, ہوا الرزاق, وہی رزاق ہے, صرف رازق نہیں, رازق رزق دینے والا. رزاق صیغہ مبالغہ ہے, بار بار اور کثیر رزق دینے والا ہے. ذو القوۃ المتین, ذو القوۃ طاقتور, اور متین بہت ہی طاقتور, سبحان اللہ, جو قوی اور متین ہو اور وہی صرف رازق اور رزاق بھی ہو تو پھر ہمیں فکر کرنی چاہیے کہ رزق ہمارا تنگ ہو جائے گا تو ہم مر جائیں گے, زندگی ختم ہو جائے گی ہماری. ذرا الفاظ پہ غور کریں, ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ان تأکید کے لیے, بے شک, کوئی شک نہ کرنا, یعنی کوئی انسان یہ شک نہ کرے کہ رزق میں کوئی اسے پریشانی ہوگی یا وہ بے روزگار کی وجہ سے مر جائے گا، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، نہیں، شک نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی رزاق ہے، طاقتور متین، ذو قوت المتین. یہ حقیقت ہے. جانور کے لیے کیا ہے؟ مکلف نہیں ہے، وہ اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے. اسے پتہ جانور اس کی تنگی نہیں ہوتی. کبھی دیکھا جانور اس کی تنگی ہوتے ہوئے؟ نہیں تنگی ہوتی جانور کو. رزق کی جانور کھاتا کیا ہے؟ جنگل میں دو قسم کے جانور رہتے ہیں، ایک وہ جو گھاس کھانے والے ہیں، دوسرے وہ جو گوشت کھانے والے ہیں. کبھی بھوکا دیکھا دونوں میں سے کسی کو؟ گھاس یا درخت یا پتے یا پودے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کوئی کمی نہیں ہوتی. پانی بھی کثرت سے ہوتا ہے. اور جب یہ، جب ان کے لیے رزق آسان ہے، تو وہ جانور جو ان کو کھانے والے ہیں ان کے لیے رزق آسان ہو جاتا ہے. لیکن انسان کے لیے جب مشکلات اس کو گھیر لیتے ہیں اور حالات تنگ ہو جاتے ہیں، زندگی تنگ ہو جاتی ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ دو چیزیں اگر کر لیتا ہے، واللہ مشکل سے مشکل حالت جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، اور تنگ سے تنگ زندگی اس کے لیے کشادہ ہو جاتی ہے. بشرط ہے کہ ہم نے اگر اس کو اپنے دل سے یقین کے ساتھ تسلیم کیا ہے تب. اگر یہاں زبان سے کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہو رہی ہے، اللہ کا فرمان ہے تو مان لیتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ کا فرمان تو مان لیتے ہیں، یعنی زبان سے مان، دل میں تو بات اتری نہیں ہے نا، اس لیے ہمارے بگڑے ہوئے حالات سدھرتے نہیں ہیں، سیدھے نہیں ہوتے، مزید تنگی بڑھتی جاتی ہے. یہاں تک کہ تعجب ہوتے ہیں، بعض لوگ ایسے بہت کم ہیں، سنتے کہ بعض مسلمان خودکشی کر لیتے ہیں. اور کیوں خودکشی کی ہے؟ تیرا تو رب ہے، تو مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، تیرے پہچان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کا امتی ہے، یہ تمہارے لیے کافی ہے، یہ اعزاز شرف ہی کافی ہے تمہارے لیے، بس زندگی تنگ ہو گئی ہے، دنیا سے چلا گیا. انا للہ وانا الیہ راجعون. کیا دو چیزیں ہم نے کرنی ہیں؟ اچھا، دونوں لازم اور ملزوم ہیں. کرنی ایک چیز ہے، لیکن اس کے لیے جو دوسری چیز ہے وہ لازمی ہے، اس کے بغیر اس پہلے چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے. تقویٰ ہے اور توکل ہے. جب حالات تنگ ہو جائیں، مشکلات گھیر رہے ہر طرف سے، تو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے. لیکن اس توکل کے لیے، حق التوکل کے لیے، تقویٰ کا ہونا لازمی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک ہی سیاق میں جوڑ دیا ہے، سورۃ الطلاق کی آیات میں. سورۃ الطلاق میں ہے، کیونکہ جب عورت کو طلاق ملتی ہے تو اس کے سب سے زندگی، اس کی زندگی سب سے تنگ ہو جاتی ہے، اس کی مشکلات سب سے زیادہ ہوتی ہیں، گھر ٹوٹ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی صورت میں ان آیات کو بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. کاش کہ ہم اپنے دل سے ان آیات کو سمجھنے والے ہوتے. واللہ کتنے ختم کیا زندگی قرآن مجید کے، بہت زیادہ، گن نہیں سکتے. ماشاءاللہ کئی لوگ ہر مہینے میں دو دو تین تین ختم کرتے ہیں، کوئی ایک ختم کرتے ہیں، کوئی سال میں 10 ختم کرتے ہیں، یہ اس سے کم یا اس سے زیادہ. اگر ہم دل سے سمجھنے والے ہوتے تو ہماری حالت یہ نہ ہوتی. سنیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، اور جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور تقوی کا راستہ اختیار کر لیتا ہے، یجعل له مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان تنگ حالات میں جب مشکلات گھیر لیتے ہیں آسان راستہ نکال دیتا ہے. یجعل له مخرجا، یجعل کون؟ ہوا اللہ سبحانہ و تعالی. دنیا کا کوئی دانشور نہیں، کوئی دنیا کا عالم نہیں، یا دنیا کا کوئی پاورفل بندہ نہیں، وہ جو بھی آپ کا راستہ نکالے گا وہ اس کے علم کے مطابق ہوگا، لیکن جب اللہ تعالیٰ راستہ آسان نکالتا ہے تو اس سے آسان کوئی راستہ ہو نہیں سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے، یجعل له مخرجا، اور کافی ہے. چاہتا تو یہ تھا نا، یہ مسکین جو جس کے حالات بگڑ گئے تھے، ہر طرف سے مشکلات میں گھر چکا تھا، کیا چاہتا تھا؟ آسان کوئی راستہ نکلنے کا چاہتا تھا نا. اللہ نے یہ بھی دیا ہے، آگے سنیں، اس سے بڑھ کر، ويرزق من حيث لا يحتسب، اور اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک نہیں ہے، اسے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں رزق وہاں سے یا وہاں سے، وہ سوچ رہا ہے اچھا یہ جگہ ہے یہاں پہ رزق مجھے مل سکتا ہے، اس کو اپنی سوچ کے مطابق، یہاں سے مجھے سیلری 4000 مل سکتی ہے، وہاں سے 6000 مل سکتی ہے، وہاں سے اس کے بیچ میں کہیں مل سکتی ہے. اللہ نے اسے 20000 کی سیلری یا 10000 کی سیلری اللہ نے آسان کر دی اس کے لیے، سوچا تھا کبھی اس نے؟ نہیں سوچا تھا. ويرزق من حيث لا يحتسب، لیکن یہ کب ہوا؟ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اور جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتا ہے، توکل کرتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کافی ہوتا ہے، وہ پھر کسی کا محتاج نہیں رہتا، سفارش کے محتاج بھی نہیں ہوتا، وہ کسی کی پاور کے محتاج یا کسی کو پیسے کا محتاج یا کسی کے اور ذریعے کا محتاج نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کافی ہے. سبحان اللہ. تو کون سی دو چیزیں ہیں؟ تقویٰ ہے اور توکل ہے. اصل بات کیا ہے؟ توکل ہی ہے نا، ہمیں توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے قدم بڑھانا ہے، اور ان مشکلات سے ہم نے نکلنا ہے. لیکن اس توکل کے لیے ایک چیز کی اشد ضرورت ہے، جو اساس ہے توکل کی، اور وہ ہے تقویٰ. اب یہ توکل و تقویٰ کیا ہے ذرا یہ جان لیتے ہیں تاکہ بات آسان ہو جائے. میں پہلے مثال دے دوں کہ ہمارے پاس قرآن اور سنت میں ایسی بہت مثالیں ہیں، میں صرف ایک یا دو پہ اکتفا کرتا ہوں تاکہ ہمیں یقین ہو، تسلی ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان حق اور سچ ہے جب اللہ نے فرما دیا ہے، اور بعض لوگوں کے ساتھ ایسے گزر چکا ہے جب اس نسخوں کو استعمال کیا تو تنگ سے تنگ حالات میں اللہ تعالیٰ کو نجات عطا فرمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، اللہ اپنے رب سے یقینی امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر مشکل حالات ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آسان، ہمارے لیے بھی آسانی فرمائے گا، اور نجات کا راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے گا. صحیح مسلم میں سر عبداللہ بن عباس اور عنہما فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ تعالیٰ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں سر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، جو صحابہ کرام میں سے تفسیر کے اعتبار سے سب سے بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں یا کبار علماء سے سمجھے جاتے ہیں صحابہ میں سے، جن کے لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ہے، اللہم علمہ التأویل، اللہ تعالیٰ اسے یعنی سید عبداللہ بن عباس کو تفسیر قرآن کا علم عطا فرمائے. سبحان اللہ. اس آیت کے حصے کی تفسیر سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، قال قالها ابراہیم علیہ السلام حين القي في النار، یہ جملہ جو ہے، جملہ دیکھیں، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ ہے. اس جملے کو کہا ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، کب کہا ہے؟ جب زندگی کے مشکل ترین وقت تھا، حينما القي في النار، جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، تو ان کی زبان پر یہ جملہ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. کیا ہوا؟ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، قال ابراہیم علیہ السلام وقال اللہ تعالی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعوت توحید اپنی قوم سے شروع کی ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اپنی قوم کی طرف کہ ان باطل معبودات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو، توحید عبادت کی دعوت جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، شرک سے یہ مقصد ختم ہو چکا تھا، اور ان مشرکین کے سردار کوئی اور نہیں، اپنا ہی باپ تھا۔ تو سب سے بڑی مخالفت اپنے گھر سے شروع ہوئی، قریب رشتہ داروں سے شروع ہوئی۔ تو جب یہ دیکھا کہ یہ باز نہیں آتا اپنی اس دعوت سے، تو مشورہ کیا کہ کرنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا بدترین سزا دینی ہے، جب بتوں کو توڑ دیا تھا اپنے ہاتھوں سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے، وہ جو بڑا بت اسے چھوڑ دیا تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے، عقلی حجت بھی قائم ہو جائے۔ جب شرعی آیات دلائل سمجھ میں نہیں آتی تو پھر عقلی دلیل ہو سکتا ہے کام آ جائے، تو آخری حرب بھی استعمال کر کے دیکھ لے اپنی قوم کے ساتھ۔ کہ عید پہ جاتے تھے، ان کی ایک عادت تھی کہ اپنے کچھ کھانے پینے کی چیزیں بتوں کے سامنے رکھ کے چلے جاتے تھے، واپس آتے تھے کہ برکت ان کھانے پینے چیزوں میں ہو گئی ہے، پھر وہ بڑے مزے سے کھاتے پیتے تھے اور اپنے آپ کو تندرست محسوس کرتے تھے۔ تو قوم چلی گئی، قوم والے اور بتوں کے سامنے اپنے کھانے پینے چیزیں رکھ کے چلے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا، کلہاڑی لے کے آئے اور سب کو توڑ دیا، جتنے بت بھی تھے، جو سردار تھا بڑا بت تھا، کلہاڑی اس کو کندھے پہ رکھ کے چلے گئے۔ قوم واپس آئی، دیکھا تو بڑا عجیب سا معاملہ، ان کے معبود جن کو وہ پکارتے ہیں، جو مشکل حالات میں ان کے کام آتے ہیں، آج بڑی مشکل میں پڑے۔ مشکل کیا ہے کہ خود ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، ان کو بچانے والا کوئی نہیں، تو اپنا سردار بھی نہیں بچا سکا ان کو، وہ دیکھ رہے کھڑا ہو کے۔ تو ان لوگوں نے کہا یہ کس کی حرکت ہے، ہوا کیا ہے، یہ قیامت ٹوٹ پڑی لوگوں پر، ان کے معبودات دنیا سے بڑے، یعنی کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ ظلم و ستم ہو گیا ہے کہ ان کو ذرا ذرا کر دیا۔ تو کسی نے کہا، ہم دیکھا کہ ابراہیم جو ہے ان کا کوئی ذکر کر رہا تھا علیہ الصلاۃ والسلام، بلایا گیا، ہم جانتے ہیں کہ تمہاری حرکت ہوگی، یہ تم نے کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کیا ہے، اس سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے، ہتھیار اس کے پاس سے پوچھتے مجھ سے ہو، میں کہتا ہوں اس نے کیا ہے، اس سے پوچھو۔ ہمیشہ جو یعنی جب کوئی کرائم سین ہوتا ہے تو ہوتا کیا، اس میں سب سے پہلے کیا دیکھا جاتا ہے، ویپن دیکھا جاتا ہے، جس چیز سے اوزار، جس چیز سے یہ کرائم ہوا ہے، تو بھائی ہتھیار اس کے پاس ہے اور جرم دار مجھے ٹھہراتے ہیں، اسے پوچھو ذرا۔ تو یہاں پر خاموشی طاری ہو گئی، اور اسے کیسے پوچھو، تو نہ بولتا ہے اور نہ حرکت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ میں کچھ آ گئی تھی، سبحان اللہ، واپس کو کچھ تھوڑا سا کہیں سے کوئی روشنی بھی نظر آئی تھی، لیکن شیطان نے کیا کہا، ارے یہ تو جانتا ہے کہ بول بھی نہیں سکتا ہے، یہ کچھ کر بھی نہیں سکتا ہے، یہ تمہیں بیوقوف بنا رہا ہے۔ پھر وہی جب کفر غالب ہوتا ہے، کفر کی ظلمت اور غلاظت دل میں، کسی کے دل میں غالب ہوتی ہے، شرک غالب ہو جاتا ہے، پھر خیر کے راستے بند ہو جاتے ہیں اس کے لیے، دل پہ مہریں لگ جاتی ہیں، ورنہ ایک بہترین موقع تھا شرک سے نجات کا، ہمیشہ کی ناکامی سے نجات کا بہترین موقع تھا۔ تو تم تو جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتا، اسے یہ تم نے کہ ہم جانتے ہیں، جو بول نہیں سکتا، جو حرکت کر نہیں سکتا، جو کھا پی نہیں سکتا، جو اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا، وہ تمہارے لیے کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا، حجت تمام ہو گئی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ہمارے معبود کو توڑا ہے، بے دردی سے مارا ہے، اس کو ہم بدترین سزا دیتے ہیں۔ مشورہ ہو کیا آپس میں، کیا سزا ہونی چاہیے؟ کہ تو قتل کرا تو چھوٹی سزا ہے اس کی، یعنی دیکھیں کہاں تک رسا ہے، ہمارے معبودات تک اس نے یہ پہنچ گیا ہے، اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، کیا سزا ہونی چاہیے؟ ان کا ایک بڑی سی آگ جلاتے ہیں، تاریخ کی سب سے بڑی آگ جلائی گئی، کسی کو جلانے کے لیے سب سے بڑی آگ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ پورا ایک مہینہ لگ گیا تھا اس معاملے میں، آگ کو جلانے میں، اس میں تاکہ آگ جو ہے بہت سخت ہو جائے، اور پھر اتنا زیادہ سیکھتے قریب کو جا نہیں سکتا تھا آگ کے، اگر پرندے بھی اوپر سے گزرتا وہ بھی جل کے گر جاتا، اوپر پرندے میں نہیں گزر سکتا تھا۔ اچھا پھر آگ میں ڈالیں گے کیسے، قریب کو جا نہیں سکتا تھا۔ تو ایک سوچ ہے کہ منجنیق، ایک خاص وہ جس میں کیا کہتے ہیں اسے، ہاں کیٹل پوٹ، مشکل نام ہے مجھے نہیں آتا، اچھا اس میں ڈال کے جو ہے وہ ایک خاص یعنی جنگی ایک اوزار ہوتا تھا جس میں کوئی پتھر ہے وہ بڑی چیز رکھ کے دور سے اسے پھینکا جاتا تھا دشمن پہ، اس میں بٹھایا گیا اور آگ میں پھینکنے کے لیے اس چیز کا استعمال کیا گیا الغرض. اب اس میں بٹھایا گیا, اب لوگ تماشا ہی دیکھنے کے لیے سب حاضر ہیں, کیسے ہمارے معبودات پہ ہاتھ اٹھایا ہے, بے دردی سے ظلم و ستم کیا ہے, آج دیکھیں ہم اسے کس طریقے سے اس کا بدلہ ہم لیتے ہیں. اس منجل میں بٹھایا گیا اور دور سے پھینکا گیا. کسی کی زندگی میں اس سے بڑا مشکل وقت ہے؟ سبحان اللہ. لیکن ایمان اور تقویٰ دیکھیں, اللہ پہ بھروسہ دیکھیں, ایک جملہ کہا, اسی کی توفیق سے سبحانہ وتعالی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. بس یہ کہا, آگ میں جا گرتے ہیں, رسیاں جل جاتی, بنے ہوئے تھے جسم میں, کپڑوں میں آگ لگتی نہیں ہے. آگ کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا. ابراہیم علیہ السلام ابھی راستے میں ہوا میں اڑ رہے ہیں, سیکنڈز کی بات ہوتی ہے, اللہ کا حکم کہ دیکھ, کن فیکون, قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اگر ٹھنڈی ہوتی تو اتنی ٹھنڈک ہوتی کہ ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی, لیکن جب ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی ہے تو پھر سلامتی مقصد ہے. آگ جلانے کے لیے پیدا کی گئی ہے, آگ اپنی مرضی سے نہیں جلاتی, اللہ کے حکم سے جلاتی. چھری اپنی مرضی سے نہیں کاٹتی, اللہ کے حکم سے کاٹتی ہے. ابراہیم علیہ السلام جو اپنے بیٹے کو ذبح کیا, اللہ کے حکم کے مطابق ذبح کرنا چاہا, چھری پھیری ہے, وہ بڑے زور سے پھیری ہے گردن پہ, اپنے بیٹے کی گردن پہ. چھری کو حکم تھا کاٹا نہیں ہے تم نے, چھری نے نہیں کاٹا. سبحان اللہ, اللہ کی آزمائش ہے. تو ابراہیم علیہ السلام اس جب یہ جملہ پڑھا حسب اللہ نعم الوکیل, تو اللہ تعالیٰ نے مشکل سے مشکل حالات میں بھی آسان راستہ نکالا, اور ابراہیم علیہ السلام نے سب لوگوں نے دیکھا اس آگ سے چل کر نکلے, اپنے قدموں پر چل کر کچھ بھی نہیں تھا. آگ کا سیک یعنی جو بال بھی ہیں, بالوں تک بھی آگ نہیں پہنچی, آگ کا سیک تک نہیں پہنچا. یہ پہلی مثال ہے. اسی حدیث میں دوسری مثال, سید عبداللہ بن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں, وقالها محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه حين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ابو الانبياء ابراهيم عليه الصلاه والسلام کا قصہ ہم نے جان لیا. یہ جملہ پڑھا اور مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو گئی. خاتم النبيين وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم کہ زندگی میں کئی ایسے مشکلات آئیں اور کئی ایسے تنگ حالات آئیں, ان میں سے ایک کا ذکر اس حدیث میں ہے. جنگ احد کا موقع پر اب ہم سب جانتے ہیں بہت حالات بہت تنگ ہو گئے تھے اور بہت مشکل حالات تھے مومنوں کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے, یہاں تک کہ 70 صحابہ کو بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. ان کا مسئلہ بنا ہے, مسئلہ سے مراد یہ ہے کہ قتل کرنے کے بعد مقتول کے جسم کے حصے, خصوصاً چہرے پر, یعنی ناک کاٹنا, آنکھیں نکالنا, کان کاٹنا, اور یعنی لاش کی بے حرمتی کرنا مسئلہ ہوتا ہے. اور عرب میں جاہلیت میں ایسا کام کرتے تھے, جب دشمن پہ غالب ہو جاتے تھے قتل کر دیتے تھے, تو اس طریقے سے مسئلہ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شدید تکلیف ہوئی. ہوا یہ کہ جنگ احد کے بعد ابو سفیان اور اس کا لشکر جو ہے وہ کس لیے آیا تھا؟ مدینہ فتح کرنے کے لیے آیا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ قتل کرنے کے لیے آیا تھا. لیکن سبحان اللہ, جب جنگ کے شروع میں ہار رہے تھے, پھر تھوڑی سی غلطی بات صحابہ سے ہوئی کہ جو تیر انداز سے اپنی جگہ جو مقرر کی تھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس جگہ کو چھوڑ کر میدان جنگ میں نیچے اتر آئے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا تھا، یہاں تک اگر پرندے بھی ہمیں نوچ لیں تب بھی تم لوگوں کو اترنا نہیں ہے اس جگہ سے، کیونکہ اسٹریٹجک جگہ ہے اور جہاں سے دشمن سامنے، تو یہ تیر انداز اس پہاڑ کے حصے پہ تھے اور اسے فوراً وہاں سے یعنی مار دیتی یا روک دیتی۔ لیکن جب دیکھا کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں، شروع میں وہ مشرکین دوڑ رہے ہیں، وہ نیچے اتر گئے اور اپنے ساتھیوں کا، جو صحابیوں کا ساتھ دینے لگے جو میدان جنگ میں تھے، اور مال غنیمت لینے لگے، تو پھر واپس پلٹے۔ جب وہ جگہ دیکھی خالی ہے تو اس میں واپس پلٹے اور پھر جنگ کا جو پورا پلڑا جو ہے وہ الٹ گیا بالکل۔ تو ہوا کیا کہ مشرکین، جیسے ہم نے میدان مار لیا کہ جیتی ہوئی جنگ یعنی ہاری ہوئی جنگ ہم جیت گئے، راستے میں ایک جگہ حمراء الاسد کی جگہ ہے، وہاں تک مدینہ سے دور مکہ کے طرف راستے میں، وہاں جب پڑاؤ ڈالا تو ان لوگوں نے، ابو سفیان نے کہا، اس وقت مشرک تھا ابو سفیان، بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، جیتی ہوئی جنگ ہم ہار گئے، کون سا ہم نے میدان مار لیا ہے، مکہ سے نکلے بدلہ لینے کے لیے، جنگ بدر کا بدلہ لینا تھا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا، صحابہ کو، اس کے صحابہ قتل کرنا تھا اور مدینہ کو فتح کرنا تھا ہم نے، اور ہم نے کیا کیا ہے، یعنی ان چند لوگوں کو قتل کر کے وہ واپس آئے، مدینہ فتح بھی نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچ گئے ہیں، ہم نے کیا کیا ہے؟ تو وہاں پر مشورہ کیا، اب واپس چلتے ہیں پھر حملہ کرتے ہیں مدینہ پر۔ وہ تو ویسے پریشان ہے، 70 کو پہلے ہم نے قتل کیا ہے اور کئی کو زخمی کیا ہے ہم نے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ وسلم خود بھی زخمی ہوئے تھے اس جنگ میں، تو بھی یہ سوچ رہے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے، تو خبر ملی اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ لوگ جو ہیں مشرکین جو ہے تم پر دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، پہلے سے مشکل وقت اب مشکل اور بڑھ گئی ہے، حالات اور تنگ ہو گئے۔ کیا کہا صاحب نے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ اس سے پہلے وہ یہاں پہ پہنچے ہم خود وہاں پہ چل کے جاتے، اس جگہ پہ عزم دیکھے، ہمت دیکھیں، حق و توکل دیکھیں۔ بعض صاحب اتنے زخمی تھے یعنی جسم سے خون جاری ہے، خود اٹھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے، دوسرے صحت مند صاحب ان کو جو ہے نا یعنی مدد کر کے گھوڑے پہ بٹھا دیتے تھے۔ خبر ملی ابو سفیان کو کہ محمد خود آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لشکر لے کے، تو اللہ نے ایسے دل میں ڈر ڈالا کو میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، کہا بھی یہ ہمارے لیے یہی جیت کافی ہے، یہ نہ ہو کہ اور بھی ہمیں رسوا ہونا پڑے، اور چلے گئے۔ اس وقت صحابہ نے کچھ کہا تھا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کچھ ایک جملہ کہا تھا، جس کی وجہ سے مشرکین کے دل میں رعب پیدا ہو گیا اور مومنوں کے دل میں یہ عزم اور ایمان مزید مضبوط ہوا اور آگے بڑھنے کی انہوں نے یہ کوشش کی ہے۔ کیا جملہ تھا؟ حسب اللہ ونعم الوکیل، یہ جملہ کہا، لیکن صرف زبان سے نہیں کہا۔ آج ہم بھی کہتے ہیں جملہ، ہمارے تنگی ختم نہیں ہوتی، اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، ہم زبان سے کہتے ہیں، وہ زبان سے کہتے تھے اور دل سے یقین کے ساتھ عمل بھی کرتے تھے، اور ایسے کئی اور بھی، یعنی صرف ایک حدیث کا میں نے ذکر کیا ہے جس میں یعنی مشکل سے مشکل حالات میں اللہ تعالیٰ نے آسانی فرمائی ہے اس جملے سے، حسب اللہ ونعم الوکیل۔ جملے میں جانتے کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ ہے، توکل ہے، تقوی کے ساتھ، جب تقوی توکل سے مل جاتا ہے تو حسب اللہ ونعم الوکیل بن جاتا ہے، حسب اللہ ونعم الوکیل۔ آئیے دیکھتے ہیں تقوی اور توکل کیا ہے آخر میں، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ ہم کہتے ہیں فلان متقی ہے یا تقوی کا راستہ اختیار کرنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، توکل اور بھروسہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، تاکہ ہم اگر بھروسہ کرے، توکل کرے تو پتہ تو ہمیں چلے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تقوی کا معنی، لفظی معنی ہے تقوی کا، ایک ڈھال یا کوئی اور یا کوئی دیوار قائم کرنا کسی چیز سے بچنے کے لیے، اپنا بچاؤ کرنا، اور شریعت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، یا اصطلاحی معنی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی ذریعہ کوئی راستہ اختیار کرنا. اور جو شرعی معنی ہے, بعض سلف نے بڑی پیاری تعریف کی, اس میں سے ایک میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں. امام طلق بن حبیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں تقوی کے تعلق سے, ان تعمل بطاعۃ اللہ علی نور من اللہ ترجو ثواب اللہ, وان تترک معصیۃ اللہ علی نور من اللہ علی نور من اللہ تخاف عقاب اللہ. ان تعمل بطاعۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی فرما برداری طاعت کرنی ہے, علی نور من اللہ, اللہ تعالیٰ کی نور سے رہنمائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے, جیسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں, اس کے مطابق عمل کرنا ہے, فرما برداری کرنی ہے. کیوں کرنا ہے؟ اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرب حاصل کرنے کے لیے. ترجو ثواب اللہ, یہ ایک حصہ ہے. دوسرا حصہ تقوی کا, وان تترک معصیت اللہ, اللہ کی نافرمانی کو معصیت کو چھوڑنا ہے, علی نور من اللہ, اپنی عقل کے مطابق نہیں, اپنی مرضی کے مطابق, یہ مجھے اچھا نہیں لگتا چھوڑ دیا, وہ اچھا تو میں نے کر لیا, نہیں, علی نور من اللہ. فرمانبرداری کرنی ہے, عمل کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے, علی نور من اللہ, قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, دلیل کی روشنی میں. اگر معصیت کو چھوڑنا ہے تو دلیل کی روشنی میں چھوڑنا ہے, علی نور من اللہ. کیوں چھوڑا ہے؟ نافرمانی کو کیوں چھوڑا ہے؟ تخاف عقاب اللہ, اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہوئے چھوڑا ہے. یہ تقوی کی تعریف ہے. فرما برداری ہے جو ہم نے کرنی ہے, نافرمانی ہے جو ہم نے نہیں کرنی ہے, لیکن دلیل کی روشنی میں سب کچھ کرنا ہے. امید اور ڈر دل میں لے کر, دو لفظوں میں. سب سے بڑی طاعت کیا ہے؟ توحید ہے. توحید پہ عمل کرنا ہے, اس کے بعد اتباع سنت ہے, اس پہ عمل کرنا ہے, علی نور من اللہ, دلیل کی روشنی میں, اور اس یقین کے ساتھ اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سب سے بڑی معصیت کیا ہے؟ شرک ہے. اس کے بعد بدعت ہے, شرک کو چھوڑنا ہے, بدعت کو چھوڑنا ہے, علی نور من اللہ, دلیل کی روشنی میں, اس یقین کے ساتھ کہ میں اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچ جاؤں گا, عزت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پالوں گا. توکل کیا ہے؟ دیکھیں, توکل کا عام معنی ہے بھروسہ کرنا. آپ کسی پہ بھروسہ کرتے ہیں توکل اسے کہتے ہیں, لیکن اصطلاح میں صدق التوکل علی اللہ, علماء کے اقوال میں کہ آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں سچائی کے ساتھ, یعنی سچ مان کر بھروسہ کرتے ہیں اپنے رب پہ. شرعی معنی کیا ہے؟ صدق الاعتماد علی اللہ, اللہ تعالیٰ پر یقین اپنے بھروسہ کرنا ہے. کسی خیر کو پانے کے لیے یا کسی نقصان سے بچنے کے لیے, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا, یا تو آپ کسی خیر کو پانا چاہتے ہیں یا نقصان سے بچنا چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں, ان دونوں کے لیے اپنے رب پہ بھروسہ کرنا لازمی ہے, لیکن دل کی یقین کے ساتھ. اور اس کی ایک شرط ہے, وہ کیا ہے؟ الاخذ بالاسباب الشرعیہ, یہ حق توکل ہے. جو شرعی اسباب ہیں, جو صحیح راستہ ہے قرآن سنت کی روشنی میں, اس پہ چلتے ہوئے دل کے یقین کے ساتھ اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہوئے, کوئی خیر ہم چاہتے ہیں, شر سے بچنا چاہتے ہیں, اسے کہتے ہیں حق التوکل. دنیا کے اعتبار سے رزق کی جب ہم بات کریں, تنگی کی بات کر رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ سب سے مشکل رزق حاصل کرنا کس کے لیے ہے؟ مخلوقات میں سے, جانوروں میں سے, پرندے کے لیے ہے. پرندے کے لیے ہے کیونکہ اس کے پر ہیں, اڑتا رہتا ہے ہوا میں, کچھ رزق کیا ملے گا اسے؟ اس نے کسی درخت پہ اترنا ہے, کچھ پھل کھانا ہے, یا زمین پہ اتر کے کوئی حشرات وغیرہ کھانے ہیں اور اپنا پیٹ بھرنا ہے, اور اس کے لیے اس کے تاڑ میں شکاری بیٹھے ہوتے ہیں. لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اگر تم توکل کرے اپنے رب پر، اللہ تعالیٰ توکل کرے جیسے کہ پرندے توکل کرتے ہیں، لیکن حق توکل، پرندہ حق توکل کرتا ہے، اگر تم لوگ ایسے بھروسے ایسے توکل کرے اللہ تعالیٰ پر جیسے کہ یہ پرندے کرتے ہیں حق توکل، لرزقکم یرزق الطیر، تمہیں بھی ایسا رزق دیتا جیسے کہ پرندوں کو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے، اپنے گھونسلوں سے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور واپس پیٹ بھر کے آتے ہیں، سبحان اللہ، پرندہ مکلف نہیں، اسے تقوی کی ضرورت نہیں ہے، مکلف نہیں ہے نا، تو تقوی کی اسے ضرورت نہیں ہے، اسے تقوی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، لیکن حق توکل اس پر باقی ہے، وہ حق توکل کرتا ہے، جانور ہو کے بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مشکل جو ہے وہ آسان کر دیتا ہے، اور ہر عقل مند جانتا ہے کہ جانور سے بہتر انسان ہے، اشرف مخلوقات سمجھا جاتا ہے، بشرط یہ کہ مومن ہو، موحد متبع سنت ہو، ورنہ کئی ایسے انسان ہیں جن سے جانور بہتر ہے، کافر سے جانور بہتر ہے، جب حالات، جب مشکلات گھیر لیں اور حالات تنگ ہو جائے تو کیا کریں، تقوی کا راستہ اختیار کریں اور حق التوکل اپنے رب پہ کریں، واللہ مشکل سے مشکل حالت بھی آسان ہو جاتی ہے، لیکن اگر ہم اپنے راستے اختیار کریں، اپنے نسخے کہیں سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، یا اپنی مرضی سے علاج کرنا چاہیں، اپنے عقل سے، اپنے ہیلے سے، اپنی طاقت سے، اپنی سفارشوں سے، اپنے دوستوں سے، احباب سے، یا کسی بھی طاقتور دنیا دار سے، تو حالات سدھرے گی نہیں، تھوڑی سی کمی ہو سکتی ہے، لیکن یہ مشکلات جنہوں نے ہر طرف سے گھیر لیا ہے یہ ختم نہیں ہوں گے، اور مومن کے لیے یہی کافی ہے کہ تقوی بھی عبادت ہے اور توکل بھی عبادت ہے، اگر اس کو یہ نظر آ رہا ہے ارے میرے حالات تو بہتر نہیں ہوئے، یعنی جو بے روزگاری ہو ابھی جاری ہے، ابھی کوئی کام بھی نہیں ملا ہے، یا تنخواہ اس میں کوئی اضافہ بھی نہیں ہوا ہے، بچوں کی فیسیں دینی، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، لیکن واللہ ایک ہی اسے ضرور ملتی ہے، دل میں سکون مل جاتا ہے، اطمینان ہوتا ہے کہ جس رب نے وعدہ کیا ہے وہی رب آسانی فرمائے گا، اور واللہ یہ سکون ہی کافی ہوتا ہے، اور یقیناً واللہ اس کے لیے آسانی آ کر ہی رہتی ہے، وقت درکار ہے، اللہ کی آزمائش ہے، اور آپ کیا جانیں کتنے لوگ ایسے ہیں جب مشکل حالات گھیر لیتے، زندگی تنگ ہو جاتی تب جا کے سدھرتے ہیں، بعض وقت اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، دیکھیں نافرمان سے توبہ کر لیتا ہے، جو فرما بردار ہے نافرمانوں کے لیے یہ کفارہ ہے گناہوں کا، فرما برداروں کی یہ بلندی درجات ہے، اللہ تعالیٰ نے بعض بندوں کے لیے خاص جگہ مقرر فرمائی ہے کہ میرا یہ پیارا بندہ ہے اس کو اس بلند درجے پہ ہونا چاہیے، لیکن یہ خاص بندہ ہے سست، موحد متبع سنت ہے لیکن تھوڑی سستی ہے، اس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے تھوڑی سی اور محنت کی ضرورت ہے، یعنی فرض نماز پڑھ لی، صف اول پڑھتا ہے با جماعت، لیکن سنتوں میں کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، سنن رواتب جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا، اور کئی سے لوگ ہم جانتے ہیں طلاب علم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے لیے آسانی فرمائے، فرض نماز پڑھتے ہیں، پہلے صف میں پڑھتے ہیں، با جماعت پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن جو سلام پھیرتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، سنن رواتب کہاں ہیں، ارے تم تو طالب علم ہو، تمہارے پر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں، تم دوسروں کے لیے نمونہ بھی ہو، تھوڑا سا وقت درکار، ہاں ایمرجنسی میں دے تو اس کی معافی ہے، کوئی عرض نہیں، کوئی فرض کی بات نہیں کر رہے ہیں، اگر ایمرجنسی ہے ڈاکٹروں کو مریض آ گیا ہے، یا بچے گاڑی میں انتظار کریں کہیں ایمرجنسی میں جلدی کہیں جانا ہے، وہ ایکسیپشن ہے، الگ بات ہے، لیکن روزانہ ہر نماز میں کوئی پتہ نہیں سنت ہوتی کیا ہے، جلدی سے بس گھڑی دیکھی نماز پڑھے چلے گئے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو سدھارنے کے لیے، سیدھا کرنے کے لیے تھوڑے سے مشکلات دے دیتا ہے، تو یہ کیا کرتا ہے، جو تنگ ہوتا ہے تھوڑا سا تو سنت شروع کر دیتا ہے، کئی لوگ صلاۃ اللیل نہیں پڑھتے، کوتاہی کرتے ہیں، کبھی پڑھی کبھی نہ پڑھی، تھوڑے سے حالات تنگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بندے کو حق التقوی، دیکھیں ایک ہوتا ہے تقوی، ایک ہوتا ہے حق التقوی، تو تقوی کے لیے حق التقوی بھی لازمی ہے، حق التقوی ہمیشہ بھی ہوتی ہے، تقوی میں تو اپنے خیر تو کام کر لیا، اللہ کی فرما برداری اور فرما برداری کی ہے، نافرمانی سے بچے ہیں، لیکن ہمیشگی نہیں ہے، تردد ہے، کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا بیچ میں، نہیں ہمیشگی کرنی ہے، خود پر جو یہ چھوٹے موٹے نافرمانی ہو جاتی ہیں، بشر ہو جاتی ہے ہم سے، کبیرہ گناہ تو کرتا نہیں ہے، کرتا تو فوراً توبہ کر لیتا ہے، توفیق اللہ تعالیٰ دیتا ہے، بعض صغیرہ گناہ رہ جاتے ہیں، بعض نوافل ہیں، سنت ہیں، جو مستحبات ہیں اس میں تھوڑی سی کوتاہی کاہلی ہو جاتی ہے، طلب علم میں تھوڑی سی کمزوری ہو جاتی ہے، ہم فرائض کے دائرے کی بات نہیں کر رہے، وہ الگ ہے، ان میں جو کمی جو ہے وہ تقوی کا خاتمہ ہے، ان کی بات نہیں کر رہے ہم، متقی تو ہے لیکن حق التقوی ابھی باقی ہے، تو حق التقوی پہ پہنچنے کے لیے یا اللہ تعالیٰ اس بندے کو پہنچانے کے لیے تھوڑا سا آزماتا ہے، تو ہوتا ہے کیا مشکل حالات میں یہ سدھرنا شروع ہو جاتا ہے، اب صلاۃ اللیل بھی مکمل ہو گئی ہے، اب سنت سن رواتب مکمل ہو گئی، والدین سے حسن سلوکی میں تھوڑی سی کمی ہے، تو والدین کے ساتھ اس کی سلوک حسن سلوک بہتر ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ اس کے جو مشکل حالات ہیں، جو تنگ حالات ہیں، یہ آہستہ آہستہ بہتر ہوتے جاتے ہیں، بہتر ہو جاتا ہے، اور وہ درجہ وہ مقام جو اللہ تعالیٰ چاہتے اس اپنے پیارے بندے کے لیے اس کے قریب پہنچ جاتا ہے سبحان اللہ، پھر اگر تھوڑے سے کوتاہی ہوتی ہے پھر آزمائش ہو جاتی ہے، جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، کئی ایسے ہیں طلب علم ہیں، اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، لیکن کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی دھوکہ دیتا ہے، کوئی اگرچہ یہ سلفی کو زیب نہیں دیتا، اہل حدیث جو ہے جب اس نے صحیح منہج کو اختیار کر لیا ہے، صحیح راست کو اختیار کر لیا ہے، اب جھوٹ بولے گا، دھوکہ دے گا، فریب کرے گا، وعدہ خلافی کرے گا، ارے یہ تو نفاق کی نشانیاں ہیں نا، اب اہل حدیث کا اور نفاق کہاں ممکن نہیں ہے، لیکن کیونکہ بشر ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، کبھی جھوٹ بول دے، کبھی دھوکہ دے دے، کبھی کچھ کر لیا، کبیرہ گناہ ہے، توبہ کرتا ہے تو صاف، توبہ نہیں کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، اس آزمائش سے کیا ہوتا ہے، واپس توبہ کے لیے پلٹتا ہے، اور دیکھتے ہیں کہاں پر غلطی کر رہا ہوں، میرے حالات کیسے سدھر سکتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پر محاسبہ کرتا ہے، کون سا کبیرہ گناہ نمبر ایک، کون سا نمبر دو، کون سا نمبر تین، آہستہ آہستہ وہ صاف کرتا رہتا ہے، توبہ کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے یہ آزمائش جو ہے، اگر توبہ بھی نہیں کرتا تو توبہ پہ آمادہ ہو جاتا ہے، یا اس کے لیے جو صغیرہ گناہ ہے ان کے لیے کفارہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ، تو خیر ہے کہ نہیں، تو حالات کا تنگ ہونا ہر اعتبار سے شر نہیں ہے، ہمارے لیے شر ہے کیونکہ ہمارے حالات تنگ ہیں، ہمیں نظر یہ رہا کہ ہم بس گھر چکے ہیں، حق تنگ حالات ہیں، اب نجات کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا، لیکن نہیں، بعض اوقات اللہ تعالیٰ جو ہمیں شر نظر آتا ہے اس میں بھی خیر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شر الیس الیک، شر اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہے، شر ہمارے نظر میں ہمارے لیے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کہا تو ہر چیز خیر ہی خیر ہے، اللہ تعالیٰ خیر سے بھی آزماتا ہے اور شر سے بھی آزماتا ہے، شر ہمارے لیے ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے، ہمیشہ خیر ہے، شر نہیں ہے، لیکن ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، خلاصہ مشکلات نے گھیر لیا ہے، زندگی تنگ ہو گئی ہے، کیا کریں، تقوی کا راستہ اختیار کریں، حق التوکل، حق التقوی وحق التوکل، نتیجہ کیا ہے، واللہ آسانی آئے گی، میں نے دو مثالیں دی ہیں سے مسلم کی روایت میں، حدیث میں سے، ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں، اور غزوہ حمر الاسد اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے، اس قصے میں اگر ہم پوری تاریخ دیکھ لیں، صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، اور دیگر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غزوہ احزاب دیکھ لیں، اس میں کیا ہوا تھا، مشکل ترین وقت آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی، جب حق التقوی حق التوکل تھا، توکل کے کیا اخبر اسباب، کیا کہ خندق کھود سکتے تھے نا، وہ کھود دی، وہ کیا کر سکتے تھے، 10,000 کا لشکر نے مدینہ کو گھیرا ہوا ہے، سامنے کھڑے، اور ٹوٹل تعداد اہل مدینہ کی مومنوں کی 3,000، اب 10,000 پورا لشکر لے کے پوری تیاری کے ساتھ کیا اب خاتمہ کر کے رہیں گے، جنگ احد میں نہیں کر سکے، چھوٹ گئے ہاتھ سے، دماغ نے کام نہیں کیا، بس اب ہم پوری تیاری کے ساتھ، 10,000 کا لشکر، جنگ احد میں 3,000 کا لشکر تھا، یہاں پر 10,000 کا لشکر لے کے آئے، حق التوکل کیا ہے، خندق کھود دی ہے، حق التقوی مشکل سے مشکل حالت میں بھی اپنے رب کے ساتھ تھے. یقین تھا کہ نجات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اللہ تعالیٰ نے اپنے فوج میں سے لشکر میں سے ایک چھوٹا سا لشکر بھیجا, آندھی آئی اور پورے کے پورے جو بھی ان کا جو طاقت تھی, جو بھی ان کے ساز و سامان لے کے آئے تھے, سب اڑا کے لے گئے. اور ذیل خوار ہوتے ہوئے, رسوا ہو کر اس میدان جنگ سے خود بھاگ گئے. آسانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے. ہماری زندگی میں دیکھ لیں, کئی ایسے ساتھی ہیں, میں جانتا ہوں مشکل سے مشکل حالات پہ تھے, لیکن اللہ کے فضل و کرم سے جب تقوی کا راستہ اختیار کیا اور حق توکل کا راستہ اختیار کیا, واللہ وہ ساری مشکلات دور ہو گئی اور الحمدللہ سارے کے سارے حالات بہتر ہو گئے. یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں میرے بھائیوں, یہ صرف وہ بات نہیں جسے ہم اپنے دلوں کو بہلا دیں, بھئی کیا اچھی بات سنی ہے, تقوی کی بات ہوئی ہے, توکل کی بات ہوئی ہے, بڑی اچھی باتیں تھیں. عمل کرنا ہے, عمل بات یہ ہے, یہ عملی باتیں ہیں, نظریات نہیں ہیں. یہ کوئی فزکس یا کوئی ریاضی کا درس نہیں ہے, میتھمیٹکس ہے کہ ہم نے کوئی کچھ چیزیں پڑھ لی ہیں اور ہم نے پھر دیکھ لی ہیں, وہ بس یہ پریکٹیکل ہے. اللہ تعالیٰ کا دین ہے. مشکل حالات ہیں, تنگ حالات ہیں, اس سے نجات چاہتے ہو تو عمل کرنا پڑے گا, اور یہ عمل موجود ہے قرآن سنت کی روشنی میں بیان کیا. میں اپنی جیب سے کوئی نسخہ نہیں نکالا, کوئی پرسکرپشن نہیں لکھی, کوئی دوائیں دو چار نہیں لکھی کہ تم نے وہ کرنی ہے, جو غلط بھی ہو سکتی ہیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یقین ہے ہمیں, واللہ یقین ہے کہ جو اللہ نے فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, جو ہے رہنمائی کی ہے اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیار پر صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ حق ہے. اگر کہیں پہ کوئی کمی پیش ہے تو ہماری طرف سے, ہماری وجہ سے. اگر حالات سدھر نہیں رہے تو ہم نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, مزید محنت کریں اور واللہ حالات سدھر کے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ سچا ہے. خلل خرابی ہمارے اندر ہے, اس کی اصلاح کرنی ہے بس. اللہ تعالیٰ سے دعا کروں تو اللہ تعالیٰ ہم سب عمل عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, منہج سلف الصالحین کو سمجھنے کی, اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مشکل سے مشکل حالات آسان فرمائے اور تنگی دور فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.